پھرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت کلام کی تلاوت سن کر دنیا اور آخرت کی برکات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔
پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو۔
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد۔
تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے۔
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔
اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا، یہی بڑا فضل ہے۔
جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا۔
بسنے کے باغوں میں داخل ہوں گے، وہ ان میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔
وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔
اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہے۔
وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن۔
اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا۔
ان ربنا لغفور شکور۔
بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔
الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔
وہ جس نے ہمیں آرام کی جگہ اتارا اپنے فضل سے، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے نہ ہمیں اس میں کوئی تکان لاحق ہو۔
والذين كفروا لهم نار جهنم۔
اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها۔
نہ ان کی قضاء آئے کہ مر جائیں اور نہ ان پر اس کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے۔
كذلك نجزي كل كفور۔
ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو۔
وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔
اور وہ اس میں چلاتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال کہ ہم اچھا کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے۔
اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔
اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا جسے سمجھنا ہوتا، اور ڈر سنانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا۔
فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔
تو اب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.
ان اللہ عالم غیب السماوات والارض,
بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کا.
انہو علیم بذات الصدور,
بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے.
هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفر,
وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین کیا, تو جو کفر کرے اس کا کفر اسی پر پڑے.
وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا,
اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے یہاں نہیں بڑھائے گا مگر بیزاری, اور کافروں کو ان کا کفر نہ بڑھائے گا مگر نقصان.
صدق اللہ العظیم.
اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے, اور اللہ کریم ہم سب کو اپنا اچھا بندہ بنائے اور ایسا بندہ بنائے جیسا رب تبارک و تعالی کو پسند ہے, آمین. اجتماع ہو رہا تھا, صلحاء بھی جمع تھے, دیگر عام عوام بھی موجود تھی. سوال ہوا بیان کرنے والے سے, بتائیے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اتقوا فراسد المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بتائیے اس کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے اس کا؟ سوال کرنے والا سوال کر چکا تھا, اور جواب دینے والا کچھ لمحوں کے لیے خاموش اور سر جھکائے بیٹھا تھا. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں, سر اٹھایا اور اسے دیکھ کر کے کہا کہ تو نصرانی ہے, اب تیرے مسلمان ہونے کا وقت آن پہنچا ہے, ایمان لیا. چنانچہ وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ واقعی نصرانی تھا, اور یہ کرامت دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا. اولیاء کی کرامتیں یہ ایمان بخش بھی ہوا کرتی ہیں, سبحان اللہ. یہ جواب دینے والا, یہ اللہ تبارک و تعالی کے خاص فضل سے اور کرم سے یہ دیکھنے والا اور صورتحال کو جان کر کے ایمان کی طرف بلانے والا یہ کون تھا؟ یہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے, اور آج ہم انہی کی جو ہے وہ سیرت کو, انہی کی بایوگرافی کو انشاءاللہ بیان کرنے جا رہے ہیں. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. آج کے ہمارے پروگرام کی ایک اسپیشلٹی بھی ہے, ایک خوبی بھی ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہمارے بہت ہی پیارے ولیگ دعوت اسلامی حضرت مولانا احمد رضا عطاری مدنی جزائے شرفو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے. مرحبا احمد رضا بھائی, اللہ کریم آپ کا آنا مبارک فرمائے. قبلہ حافظ عدنان چشتی صاحب ماشاءاللہ حسب معمول ہمارے ساتھ شامل ہیں, دیگر مبلغین بھی انشاءاللہ ہوں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے. آئیے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے, اے جلوہ جانانا جلوائے جان
ऐ काश वो सुन ले।
مجھ سے میرا افسانہ اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے کہ کان جدھر لگائے یہ تیری ہی داستان ہے. اللہ تعالی حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے, اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے, آپ پر درود پاک پڑھنے, آپ کے مبارک دربار سے لو لگائے رکھنے اور آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہماری آل اولاد کو بھی اللہ یہ نصیب فرمائے. آمین آمین. بجاہ النبی الامین علیہ وعلیٰ آلہ افض السلواتی والتسلیم. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کی مشائخ میں سے آپ کا جو ہے وہ نام آتا ہے. کون تھے یہ حضرت جنید بغدادی؟ ابتدائی تعارف رکنے شروع سنتے ہیں. جی سر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے مشائخ میں سے ہیں, اور آپ کے جو آبا و اجداد کا تعلق ہے وہ نہاوند سے تھا, ایران سے تھا, اور آپ کے والد صاحب پھر بغداد شریف میں آ گئے اور یہیں پر جو ہے وہ شیشے کا اور آئینہ وغیرہ کا کاروبار شروع کیا.
صحیح.
اور جو ویسے آپ کے آبا و اجداد تھے وہ تاجر تھے, کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے, اور آپ کے جو مامو تھے وہ حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ تھے, بہت بڑے جو ہے وہ شیوخ میں سے ہیں, بغداد کے ولی اللہ تھے. یوں آپ کو بچپن سے ہی اپنے ماموں کی صحبت حاصل ہوئی اور آپ نے جو ہے وہ انہی سے بچپن سے ہی تربیت پائی. جو اسلامی علوم ہیں وہ آپ نے ابو ثور ابراہیم بن خالد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے.
صحیح.
اور یہ جو امام ابو ثور ابراہیم بن خالد رحمۃ اللہ علیہ تھے یہ بہت بڑے عالم دین تھے, اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے.
صحیح.
اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے متاثر تھے, اس سے آپ ان کی شخصیت کا اندازہ لگا
سکتے ہیں. بغدادی سے
نہیں, حضرت ابو ثور ابراہیم بن خالد جو حضرت جنید بغدادی کے استاد تھے.
واہ واہ واہ.
اور
یعنی آپ دیکھیے, میں جس بات پہ غور کر رہا ہوں وہ معذرت بات وہ کٹ بھی گئی.
جی.
کہ آپ اتنا بڑا شیخ حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ طاؤس العلماء, یعنی اولیاء میں ایک چمکتا نام ہے حضرت جنید بغدادی کا, تو آپ نے بھی کیا ہے علم حاصل کیا ہے, استاد سے علم کیا ہے حاصل کیا ہے. سو پتہ چلا کہ علم حاصل کرنا کیا ہے, ضروری ہے.
جی. اور یہ خود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ولایت عطا فرمائی اور بہت بڑا درجہ عطا فرمایا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت بڑے جو ہے وہ عالم دین تھے, محقق تھے, یعنی جو ہے وہ جو تحقیق کرنے والے علماء ہیں اس طرح آپ کا مقام و مرتبہ تھا. تو آپ نے جن سے صحبت پائی وہ اتنے اعلیٰ درجے کے امام تھے, اور پھر جو ہے وہ یوں آپ کے بڑے اساتذہ میں سے, تو جو علماء جنہیں کہا جاتا ہے ان میں سے یہ حضرت ابو ثور ابراہیم بن خالد رحمۃ اللہ علیہ ہیں. بلکہ جو ہے وہ انہی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم بن خالد رحمۃ اللہ علیہ, کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حلال حرام کے حوالے سے کوئی استفتاء کیا, سوال کیا, تو آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ ابراہیم بن خالد سے پوچھو کہ وہ قرآن اور حدیث پر کامل نظر رکھتے ہیں.
اللہ
تو یہ اولیاء کا, یعنی علماء کا, اولیاء کا ایک جو ہے وہ بہت بڑا وصف ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہوا کرتی تھی.
کیا بات.
وہ حالانکہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ کروڑوں حنبلیوں کے سردار ہیں اور امام الائمہ ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ خود جواب دینے کے بجائے جو ہے حضرت ابراہیم بن خالد رحمۃ اللہ علیہ, جو آپ کے ہم اثر عالم ہیں, آج کل تو یوں ہوتا ہے نا کہ اپنے پائے کا جو عالم ہوتا ہے آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی طرف لوگ نہ ہی جائیں تو اچھا ہے, مجھ سے ہی پوچھیں, میرے نام جو ہے وہ میرے ہی بول بالا ہو. لیکن یہ آپ کی عاجزی ان کے ساری ہے, اور یہاں پر حضرت جو ہے ابراہیم بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے علم حاصل کیا, اور پھر جو ہے وہ محققین علماء سے آپ کا بھی شمار ہونے لگا. اور حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ آپ کے ماموں بھی تھے اور بچپن سے ہی آپ نے جو ہے وہ ان کی صحبت پائی, تو یوں شروع سے ہی جو ہے آپ تصوف کی جو ہے وہ آپ شاہراہ پر جو ہے وہ گامزن تھے.
جی.
اور آپ کا تصوف کے اندر مقام کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا مرید بھی اپنے پیر سے بڑا درجہ پا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل پا سکتا ہے, آپ جنید بغدادی کو دیکھ لیں, میرا مرید ہے لیکن اس کا درجہ مجھ سے بلند ہے. اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو آپ کی عاجزی و انکساری ہے, اور دوسرا جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو ہے وہ شیخ کو کتنا راضی کیا کہ شیخ بھی جو ہے وہ آپ سے نہ صرف مطمئن ہیں بلکہ جو ہے وہ آپ کی عظمت بیان کر رہے ہیں, آپ کی ثنا کر رہے ہیں. تو اس سے یہ بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے اساتذہ کو, اپنے شیوخ کو, پیر صاحب کو, جو بھی کامل جو ہے وہ شرائط کی جو پیر صاحب ہیں ان کو راضی کرنا, اپنے اساتذہ کو راضی کرنا, یہ بھی کتنا جو ہے وہ ایک کام ہے. یعنی آج کل جو ہے وہ کسی شاگرد کو کوئی درجہ مل جائے, کوئی علم کی جو ہے وہ آئین کے قریب وہ پہنچ جائے, میں پورا علم نہیں کروں گا, لیکن وہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ اپنے اساتذہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا جو ہے وہ دیکھیں, یہ دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ جو ادب ہی ادب ہے, کہ جس کے اندر جو ہے وہ آداب اور جو ہے وہ اخلاقیات جو ہے وہ سمجھائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں, اور پریکٹیکل ہمارے جو اولیاء تھے, علماء تھے, انہوں نے بتا دیا کہ ہمارا اپنے جو دیگر جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے مراتب کے مطابق سلوک کرنا, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا جو ہے برتاؤ کرنا, ان کے مقام و مرتبہ کا خیال رکھنا, یہ کتنا ضروری ہے.
واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. اللہ ہمیں بھی یہ اچھے جذبات جو ہے وہ نصیب فرمائے, اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عزت دی ہے, جو مقام دیا ہے, جو مرتبہ دیا ہے, اس کو اکنالج بھی کرنا چاہیے, اور اس پر اس کی تعریف کرنے میں بھی کوئی حرج والی بات جو ہے وہ نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کو, صاحب عزت کو, صاحب منصب کو, صاحب شرف کو گھٹا کر خود اگر کوئی اپنا مرتبہ بڑھانا چاہے تو یہ ایسی ہی بات ہے جیسے چاند کو دیکھ کر تھوکنے والی بات ہے کہ تھوک اپنے ہی منہ پر جو ہے وہ آئے گا. تو بہرحال جسے اللہ نے عزت دی ہے, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مقام دیا ہے, تو اس کو اکنالج بھی کیا جائے, اور اس کے بارے میں نیگیٹو گفتگو سے انسان کو بہرحال بچنا چاہیے. یہ عام ہماری روٹین میں ہمارے لیے جو سیکھنے کا سبق ہے اس ساری بات کے اندر وہ یہ ہے, بہرحال شفقت ہونی چاہیے, مہربانی ہونی چاہیے, کرم ہونا چاہیے. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں وہ پھر آگے زندگی میں اور پلس اور ایڈ ہوتے جاتے ہیں. آپ کے خطابات اور القابات کو اگر عدنان بھائی دیکھا جائے تو کیا ان کے القابات ذکر کیے گئے؟
اللہ اکبر. یقیناً حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے جید عالم دین بھی ہیں, قرآن حدیث کے تحت جو ہے وہ آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے, اسی لیے آپ کا ایک لقب جو سید الطائفہ ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں, فرماتے ہیں انہیں سید الطائفہ اس لیے کہا جایا کرتا تھا یہ جب بھی بات کیا کرتے تھے قرآن و حدیث کے مطابق ہی کیا کرتے تھے.
کیا بات؟
اس لیے انہیں سید الطائفہ کا لقب دیا گیا. اسی طرح حضرت
یہ بھی کہا جا سکتا ہے گروہ اولیاء کے سردار
اور گروہ اولیاء کے سردار اس لیے. اچھا ایسے ہی حضرت علامہ امام یافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ذکر فرماتے ہیں مرآت الزمان میں ان کے القابات جہاں ان کا تذکرہ کیا فرماتے ہیں استاذ الطریقہ فرماتے ہیں طریقت کے استاد ہیں. وحامل لواء الحقیقہ حقیقت کے جھنڈے کو بلند کرنے والے ہیں تھامنے والے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ تاج العارفین
سبحان
یہ بھی آپ کا ایک لقب ذکر فرمایا. قطب العلوم علوم کے یہ قطب ہیں اور طاؤس العلماء اور اس طرح کے دیگر جو القابات ہیں
لسان القوم سلطان المحققین عمدۃ المشائخ کون حضرت سیدنا جنید بغدادی سبحان.
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اتنا علم عطا کیا تھا ان کے پاس خود کے پاس کتنا کچھ تھا
جی.
فرماتے ہیں امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی جو صحبت میں بیٹھنے والے ہیں
جی.
ان کی عظمت و شان یہ ہے فرماتے ہیں کہ ابو العباس بن شرح یہ شافعی فقیہ تھے. جب یہ کان اذا تکلم فی الاصول والفروع بکلام فرماتے ہیں اصول کی بات ہو یا فروع کی بات ہو عقائد کی بات ہو یا مسائل کی بات ہو جب حضرت ابو العباس بن شرح گفتگو فرمایا کرتے تھے بات کیا کرتے تھے تو لوگ جو موجود ہوتے بڑے بڑے علماء وہ حیران ہوتے تھے کہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے یہ علم کہاں سے آ رہا ہے. تو آپ پھر خود ارشاد فرماتے تھے فرماتے اتدرون من اين لي جانتے ہو یہ کہاں
سے لیا ہے میں نے
یہ علم کہاں سے آیا جس پر تم حیران ہو رہے ہو. پھر آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہتے ہاذا من برکتی مجالسی ابو القاسم فرماتے ہیں کہ یہ ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان مجالس کا صدقہ ہے برکت ہے جو میں ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا. تو اللہ پاک نے مجھے یہ علم عطا فرمایا جن کے شاگردوں کی جن کی مجالس میں بیٹھنے والوں کے علم اور تقویٰ کا یہ حال ہے یہ عالم ہے کہ لوگ حیران ہو رہے ہیں تو اس استاد کی اپنی عظمت و رفت کیسی بلند ہوگی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے علم دین سیکھنے والا بنائے. دعوت اسلامی الحمدللہ علم دین سکھا رہی ہے اور امیر اہل سنت دامر غزوہ القدسیہ کی مبارک زندگی میں اگر دیکھا جائے اور آپ کی خدمات میں اگر دیکھا جائے تو فروغ علم یعنی علم کو کیا کرنا پھیلانا یہ ایک اپنی مثال آپ رکھتا ہے. آپ کے مدنی مذاکرے ہیں اس میں آپ بڑے عوامی انداز میں اور بڑے آسان انداز میں کیا ہے علم دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں بتا رہے ہیں. پھر دعوت اسلامی کے اور آپ دیکھیں دینی کام ہے جیسے مدنی حلقے ہیں تفسیر قرآن کا حلقہ ہے اس میں بھی علم دین جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے. درس کا حلقہ ہے اس میں بھی علم دین جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہے اس میں بھی علم دین جو ہے یہ سکھایا جا رہا ہے. اچھا مدنی چینل ہے گھر پر آ کر علم دین کیا کر رہا ہے سکھا رہا ہے بتا رہا ہے. مدنی قافلے ہیں تو کیا کر رہے ہیں علم دین سکھا رہے ہیں. جامعۃ المدینہ ہے تو علم دین ایسا سکھا رہا ہے کہ بندے کو بھی عالم بنا رہا ہے
بالکل
علم کی طرف جو ہے وہ لا رہا ہے مضبوط اس میں جو ہے وہ کر رہا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے تو یہ الحمدللہ بہت سارے دعوت اسلامی نے ہمیں جو ہے وہ چینلز دیے ہیں. یوں فیضان آن لائن اکیڈمی ہے بھائی آپ جامعہ میں نہیں آ سکتے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی سہولت کے مطابق اپنے وقت کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے اور اپنی مرضی کا جو ہے وہ کورس کرنا ہے بھائی یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے. اس کے لیے بھی دعوت اسلامی نے جو ہے وہ اوپن رکھا ہے فیضان آن لائن اکیڈمی کو. آگے چلتے ہیں احمد رضا بھائی جنید بغدادی اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور ان کی زندگیوں میں زندگی میں اگر ہم نیکیوں کو دیکھتے ہیں نیکیوں کی حرص کو دیکھتے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیسے بیان کریں گے؟
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اور اللہ رب العزت کا خاص بندہ بننے کے جو بنیادی عناصر ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا عنصر جو ہے وہ عبادت الہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اور کثرت سے کرتا ہے شوق سے کرتا ہے تو وہ بالتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بنتا جاتا ہے.
صحیح.
اب یہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا اب ہم اتنے صدیوں بعد تذکرہ کر رہے ہیں تو خالص اور خاص مقرب الہی ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں اور آپ کے تقرب اللہ کی جو بہت بڑی وجہ تھی وہ اللہ رب العزت کی بے انتہا اور شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا تھا.
واہ.
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو عبادت ہے اس کے حوالے سے جو آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم جیسے رکن شورا نے فرمایا کہ شیشے کا کاروبار کرتے تھے اور ان کی دکان تھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے والد محترم کی دکان میں جاتے تھے اور ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے والد کے ساتھ بچہ دکان میں جاتا ہے تو یہ عمر تقریباً 20-25 سال کی ہوگی، یعنی ابھی جوانی کی عمر، اس کے بعد بہت عرصہ مختلف حالات آپ کے بتاتے ہیں کہ یہ عمر آپ کی جو دکان میں جانے والی تھی یہ 20-25 سال کی تھی۔
صحیح،
اس عمر کے اندر جب آپ اپنے والد کی دکان میں جاتے تھے تو رسالہ قشاریہ کے اندر بھی لکھا اور بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اپنے والد کی دکان میں جاتے تو کام کاج شروع کرنے سے پہلے اپنی والد صاحب کی دکان میں ایک پردہ ڈالا ہوا تھا، پردہ ڈال کے تو ایک سائڈ کا حصہ جدا کر لیتے تھے، پردہ ڈال کے ایک خلوت میں آ جاتے اور اس خلوت میں بلا ناغا کئی سالوں تک روزانہ 400 رکعت نوافل ادا کیا کرتے۔
اللہ اکبر۔
یہ اگر آپ اس کو تھوڑی سی مختلف نظر سے یوں دیکھیں کہ ایک 20-25 سال کا نوجوان ہے، یعنی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کچھ دیر کے لیے ہٹائیں، ایک 25 سال کا نوجوان ہے، عروس البلاد کی مارکیٹ میں کام کرتا ہے، بغداد جو کہ اس وقت پورے شہروں کی دلہن ہے اور وہاں کی مارکیٹوں کا جو رجحان ہوگا، جو وہاں کی ثقافت ہے، جو وہاں کے لوگوں کا ایک جدید جدت کی طرف جانا، یا اس وقت جو خلافت عباسیہ تھی اس کی وجہ سے بھی بہت سارے رجحانات مختلف ہو رہے تھے، ایسی کنڈیشن کے اندر اور اس انوائرمنٹ کے اندر ایک 25 سال کا نوجوان اپنے والد کے شیشے کے کاروبار والی دکان، اور شیشے کا کاروبار بھی وہ کہ جو والد سے چلتا آ رہا ہے، اس وجہ سے لازمی بات ہے اور کام بھی شیشے کا ہے تو معیاری ہوگا، معیاری کام کرنے والے والد صاحب کے ساتھ عروس البلاد کی مارکیٹ کے اندر ایک 20-25 سال کا نوجوان دکان میں جاتا ہے اور کام شروع کرنے سے پہلے 400 رکعت نوافل ادا کرتا ہے۔ اگر اس اینگل سے اس چیز کو دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک نوجوان کے جس کی جوانی کے اندر عموماً رجحانات ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے، مگر اس وقت بھی ان کی عبادت کا ذوق، حال اور عالم
قربان
یہ ہے کہ وہ 400 رکعت نوافل ادا کر رہے ہیں
قربان۔
اچھا، یہاں پر اکتفا نہیں ہے بلکہ آپ کی سیرت میں یہ ہے کہ 400 رکعت نوافل ایک بہت بڑی کہنے کی تعداد بنتی ہے۔ اس نوافل کی عدد کے باوجود آپ کی جو شوق عبادت تھا اور جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی لذت تھی اس کو تسکین نہیں آ رہی، یعنی یہ عبادت کا حال کہ ہم اتنی کر لیں بلکہ اتنی کیا اس کا کوئی دسواں حصہ بھی کر لیں تو ہمارا ترا جو ہے وہ نیچے نہیں آ رہا۔ اب اتنی زیادہ
میں پتہ نہیں کس درجے کو پہنچ گیا ہوں، کتنا نیک بن گیا ہوں،
بالکل بجا فرما رہے ہیں، تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں جو سجدہ ریز ہونے کا شوق ہے وہ سکون میں نہیں ہے۔ تو آپ نے پھر اپنے والد محترم کی دکان چھوڑ کے اپنے ماموں کے گھر چلے گئے۔ آپ کے ماموں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، تو اپنے ماموں کے گھر گئے اور وہاں کا اپنا جو حال ہے یہ خود بیان کرتے ہیں اور دیگر مورخین نے پھر لکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں کے گھر میں تقریباً 40 سال کا عرصہ رہے۔ اس 40 سال کے عرصے میں 30 سال آپ رات کو سوئے نہیں، کیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑے ہو جاتے اور فجر کا وقت شروع ہونے تک ذکر الہی میں مصروف رہتے، یعنی ذکر بھی کرتے اور کھڑے ہو کے کرتے، بیٹھ کے نہیں کرتے تھے۔ پوری رات 30 سال کے طویل عرصے تک اپنی وہ 400 رکعت والی نوافل بھی یقیناً برقرار رکھے ہوں گے اور روزانہ رات کو 30 سال تک آپ اس عبادت میں مصروف رہے، اور اسی طرح پھر آپ خود بتاتے ہیں کہ 20 سال تک میری کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔
سبحان اللہ۔
تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اس قدر بلند مقام ہے، اور اللہ رب العزت نے جو آپ کی محبت اور آپ کی جو مودت اہل ایمان کے دلوں میں ڈال دی ہے، تو یہ آپ کی بے انتہا عبادت تھی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا شوق تھا۔
واہ واہ،
کہ جس عبادت نے اور جس محبت الہی نے اور جس راتوں کو جاگنے نے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب کر دیا کہ آج ہم اتنی صدیوں بعد ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں ان کو جانتے ہیں، ان کے مواعظ جو ہیں ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، تو بہرحال اللہ رب العزت نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا اس میں آپ کا جو آپ کی جو عبادت تھی اس کا بڑا بلند جو ہے وہ بڑا واضح اثر تھا اس کے اندر، اور بلا شبہ ایک بہت بڑے عبادت گزار تھے، اور آپ کے صدقے اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں اور آپ کے ملفوظات کے نتیجے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو عبادت کی طرف آتے ہیں۔
کیا بات ہے، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے ان کی عبادت کا ذکر کیا ہے احمد رضا بھائی۔ آج اگر ہم موجودہ سنیریو کو دیکھیں، بزرگوں کے حالات ہیں، احوال ہیں، یقیناً ان سے بندہ سنتا ہے، ذوق بڑھتا ہے، شوق بڑھتا ہے۔ اچھا، لینے والی بھی احمد رضا بھائی جو پبلک ہے اس سے وہ اپنی ہی ہوتی ہے، کچھ وہ ہیں جن کے دل میں عبادت کا ذوق پیدا ہو رہا ہے، جن کا جی چاہ رہا ہے یار ہم بھی کیا کریں، اللہ کو یاد کریں، ہم بھی رات کو جو ہے وہ ذکر اذکار کریں، ہم بھی جو ہے وہ نوافل پڑھنے والے بنیں، ایک طبقہ وہ ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ کہیں اور جا رہا ہے،
وہ کہہ رہا بھائی یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا. یعنی آپ دیکھیں ایک وہ ہیں جو کام کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور ایک وہ ہیں جو بہانے بنانے کی طرف جا رہے ہیں. بہرحال اپنا اپنا نصیب ہے. اللہ ہمیں اولیاء کی یہ عبادت کے واقعات سن کر ہمیں بھی عبادت کا ذوق عطا فرمائے. کرنے والا کام کیا ہے وہ یہی ہے. تو ایک یہ بھی میں نے سمجھا ایک بات جو ہے وہ ہو جانی چاہیے تاکہ کلیئرٹی بھی ہو کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے اور یہ واقعات سننے کے بعد ہمارا انداز اور رویہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ سن کر ہمیں بھی اپنے اندر یہ ذوق پیدا کرنا ہے کہ یہ اللہ کے بندے تھے انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے تو ہم نے بھی اللہ کو کیا کرنا ہے راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے یہ ایک بات ہوگی. موجودہ سینیریو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سے جو عبادت ہے یہ لیس ہوتی جا رہی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آج ہم اپنے بچے کو اٹھا رہے ہیں. کب اٹھا رہے ہیں ہم اپنے بچے کو اٹھا رہے ہیں بھائی بچے کا جیسے 7 بج گئے ہیں تو 8 بجے اس نے اسکول میں جانا ہے تو اب 7 بجے بچے کو اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے 8 بجے کیا کرنا ہے اسکول جانا ہے. اچھا بچہ بھی سمجھدار ہے ٹھیک ہے یا بعض اوقات کیا ہے بالغ ہے نماز اس پر کیا ہے فرض ہے. تو جس بچے کو 7 بجے اٹھایا جا سکتا ہے اس بچے کو 6:30 بجے بھی اٹھایا جا سکتا ہے نماز کے لیے اس کو جو ہے وہ جگایا جا سکتا ہے. اور یہ اگر والدین کریں تو اس سے بھی ذوق پیدا ہوگا. تو اگر آج ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ ایک تو ہماری روٹین اور پھر اپ کمنگ جنریشن جو ہے اس کے اندر بھی جو عبادت سے ایک دوری کا رجحان پیدا ہو رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟
جو آپ نے توجہ دلائی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو دائیں بائیں کا ماحول ہے وہ تو بلا شبہ عبادت سے دوری بڑھتی جا رہی ہے. کچھ جگہوں پر ہے کہ جو امپروو ہو رہا ہے یہ معاملہ, مگر زیادہ تر یہی نظر آتا ہے کہ عبادت میں کمی ہے. اب اگر غور کیا جائے تو حضرت جنید بغدادی کا جو میں نے دکان کا یہ واقعہ عرض کیا ہے اور آپ کے نوافل کی محبت عرض کی ہے, ہمارے بھی دکانیں اسی طرح ہی ہیں. مارکیٹس کے اندر لوگ جاتے ہیں دکان میں کام کاج کرتے ہیں. بچوں کو اٹھانا نہ اٹھانا وہ ایک ثانوی چیز ہے, مگر ایک دکاندار سے کیا اثر لیتا ہے اس حوالے سے میں تھوڑی سی چیز عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں دکان والا دکان پر جاتا ہے تو عموماً بہت سارے ایسے ہیں جو پڑھ لیتے ہوں گے, مگر ایک بہت بڑی اکثریت اور بڑی تعداد وہ بھی ہے کہ جو نمازوں کو چھوڑتی ہے معاذ اللہ. دکاندار صبح کو اٹھتا نہیں ہے, وجہ یہ ہوتی ہے کہ رات کو جو ہے وہ دیر تک جاگتا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, دکان دیر تک چلائے رکھتا ہے, فجر میں نہیں اٹھ رہا, ظہر کے اندر جاتا ہے تو ابھی کاروبار شروع ہوا ہے تو اس لیے دکان پر نماز نہیں پڑھتا یا نماز پڑھنے کے لیے جاتا نہیں ہے, عصر کے اندر بکری ہو رہی ہے, مغرب کے اندر گاہکوں کا رش ہے, عشاء کے اندر جو ہے وہ کھاتے اس نے اپنے مکمل کرنے ہیں. تو یہ جو مختلف چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کا جو دکاندار ہے وہ نوافل کی طرف تو جانا کجا ایک ثانوی چیز ہے, ایک جانا چاہیے بہرحال, مگر وہ فرائض کو بھی کامل طریقے سے ادا نہیں کرتا. اس کے مختلف اسباب ہیں جن میں سے ایک بہت بڑا سبب تو یہ ہے کہ دین کا علم نہیں ہے, آخرت کا اور قبر کا اور عذاب الہی کا ڈر نہیں ہے, اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں عموماً ہم نے دیکھا ہے, آپ بھی ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں, دیگر احباب بیٹھے ہیں, دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں, یہ بھی کاروبار کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہوں گے, مختلف لوگ اسلام بھائی ہمارے جاننے والے دکانیں بھی چلاتے ہیں, مگر الحمدللہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ دکان بند بھی کرنی پڑتی ہے تو وہ بند کر کے مسجد میں چلے جاتے ہیں. مختلف جگہوں پر ہم نے کئی اگرچہ دعوت اسلامی سے صرف محبت کرنے والے ہوتے ہیں, ایکٹیو ممبر نہیں ہیں گویا کہ, مگر پھر بھی جب نماز کی محبت یا کسی دعوت اسلامی والے کی صحبت اس کو رہتی ہے تو وہ نمازوں کا شوقین بن جاتا ہے. تو دیگر چیزیں علم دین کا ہونا, آخرت کا خوف ہونا, قبر کے عذاب کا ڈر ہونا, یہ تمام چیزیں بھی اپنی جگہ بڑا جو ہے وہ رول رکھتی ہیں, مگر ان کے ساتھ جو صحبت ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے معاشرے کے اندر مشکل اور پرابلم یہ ہے کہ لوگ اچھی صحبت کی طرف موقع بھی ملے تو جانا نہیں چاہتے. اگر عبادت الہی کی طرف جانا ہے تو کسی کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے. وہ صحبت جس کی صحبت میں آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کی تربیت بھی کرے گا, وہ نیکی کی طرف جائے گا تو آپ کا بھی دل کرے گا جانے کے لیے. قافلوں میں شرکت ہوتی ہے تو ہم مسجد میں جاتے ہیں, مسجد میں جب جاتے ہیں تو ہمارے جو ہم قافلہ اور ہم راہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں, تہجد کے نوافل ادا کرتے ہیں, دیگر چیزیں کرتے ہیں, تو ایک عام سا آدمی جو پہلی دفعہ قافلے میں گیا ہے وہ بھی اس چیز کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. تو بنیادی جو کردار ہوتا ہے وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو میری نظر میں ہے کہ وہ صحبت کی کمی ہے, اچھی صحبت کا نہ ہونا ہے اور بری صحبت کی لت رہنا ہے. جب ہمارے دوست بے نمازی ہوں گے, ہمارے دوست جو ہیں وہ گیمیں کھیلنے والے ہوں گے, ہمارے دوست جو ہیں وہ برائی کی طرف جانے والے ہوں گے, تو ایک جو ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے وہ کبھی بھی نیکی کی طرف بہت جلد آنے والا نہیں ہوگا. جیسے ہی ہم بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں میں جو انقلاب دیکھتے ہیں, جی فلاں جو ہے وہ ماشاءاللہ پہلے یہ تھا اب یہ ہو گیا, اس کے پیچھے جو اس کو نقطۂ آغاز ملا ہوتا ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے، وہ کسی اسلامی بھائی سے پانچ منٹ کے لیے ملا تھا، وہ کسی مدنی قافلے میں مسجد میں آیا ہوا تھا اور وہ نماز پڑھنے چلا گیا، درس سنا، زندگی کے اندر چینج آ گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اچھی صحبت مل جائے نا تو 20-30-35 سال کی جو غلاظت ہوتی ہے نا وہ صاف ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اچھی صحبت ہونا ضروری ہے۔ اچھی صحبت ملے تو اولیاء کی جو یہ باتیں ہیں یہ اثر بھی کرتی ہیں۔ اچھی صحبت ملے تو اولیاء کی زندگی اور ان کی عبادتیں اور ان کی ریاضتیں ہمارے اندر جذبہ عبادت پیدا کرتی ہیں۔ اولیاء کی صحبت، لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت مل جائے، یہ آج کے زمانے میں بھی اللہ کے ولی موجود ہیں، نیک لوگ موجود ہیں، ان کی صحبت مل جائے تو انسان راہ ہدایت پر اور راہ جنت پر چل پڑتا ہے۔ تو اچھی صحبت کی تلاش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے مزید آپ بھی فرما دیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے بڑھ کر اس وقت شاید سازگار ماحول نہیں ہے۔ کہ دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے، جو فیضان مدینہ کا ماحول ہے، دعوت اسلامی کی مساجد کے جو ماحول ہیں، وہ اچھی صحبت حاصل کرنے کا ایک بہترین اور مفید ترین ذریعہ ہے۔
سبحان اللہ،
وہاں حاضری دیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، تو انشاءاللہ آپ اگر اخلاص کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں تو آپ چند دن کے اندر ہی اپنے دل کی جو حالت ہے نا وہ زیر و زبر ہوتی محسوس کریں گے، اور آپ کا عبادت الہی کی طرف شوق بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا۔
کیا خوبصورت بات کی آپ نے، ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی ہوگی تو عقائد کا تحفظ ہی سب سے پہلی بات، عقیدہ، نظریہ، عقائد، اس کا تحفظ، یہ ٹھیک ہوں گے۔ اعمال کا تحفظ، اخلاق کا تحفظ، یہ انسان کو نصیب ہوگا۔ انیشیل سٹیجز بنا ظاہر سی بات ہے، درجہ ایسا نہیں ہے کہ آیا ہے مدنی کافر میں سفر کیا ہے اور چٹکی بجی ہے اور بندہ ہی بدل گیا ہے، یہ بھی مطلب اللہ جس پر کرم کر دے اس کو ایسے کر دے، یہ تو اس کی شان ہے۔ بہرحال عام طریقہ یہ ہے کہ کچھ وقت لگتا ہے لیکن بندہ کیا ہو جاتا ہے، سیدھے رستے پر آ جاتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بستہ رہیں گے، بڑی پیاری گفتگو فرمائی اور بڑی اہم بات کی جہت توجہ دلائی کہ نیک لوگوں کی صحبت یہ بھی بندے پر کیا کرتی ہے، اثر کرتی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے۔ مجھے احمد رضا کی بات، احمد رضا بھائی کی بات سن کر مجھے جو ہے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا۔ آپ صرف سنتے ہیں نا، آپ بولیے ہم تو نہیں بیٹھتے، بات کرتے یار ہمارے تو ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول جو ہے وہ نہیں ہے، آپ صرف سنتے ہیں نا تو اس سننے کا بھی آپ کے دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے، آپ کے دل پر بھی اثر ہوتا ہے، اور آپ کے الفاظ پر بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ عدنان بھائی نے بالکل کہا ہے نا، یہ بات بھی انہی سے ریلیٹڈ مجھے جو ہے نا وہ یاد آئی ہے۔ میں اور عدنان بھائی ہم دونوں کراچی میں جو ہے وہ کہیں سے آ رہے تھے، بس میں ہم دونوں جو بیٹھے تھے، سفر کر رہے تھے، اور ہم جو ہے وہ پتا نہیں فضائل مدینہ آ رہی ہے کہاں جا رہا ہے، یہ تو مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال وہ بات مجھے یاد ہے۔ تو ان دنوں بھی زلزلہ جو ہے یہ شدید زلزلہ آیا تھا یہاں پاکستان میں غالباً، آپ کو یاد ہے؟ تو ابھی جیسے ترکیہ میں زلزلہ آ رہا ہے، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر رحمت فرمائے، اور بھی پاکستان کے دیگر کچھ علاقوں میں بھی زلزلے کا اس طرح، اور تاجکستان میں بھی زلزلے کی خبر جو ہے وہ ملی ہے۔ اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان جو ہے وہ آفتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو اچھا، ان دنوں میں نے ایک جو ہے وہ آڈیو سنی، اس آڈیو میں یہ تھا کہ کراچی جو ہے نا یہ اب یہ پلیٹوں پر جو ہے وہ آ چکا ہے، یعنی فالٹ پلیٹس جو ہوتی ہیں جو زمین کے نیچے ہیں، یہ جغرافیائی جیولوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ کراچی بھی کیا ہے، ابھی اسی سمت میں آ رہا ہے کہ ابھی اگر زلزلہ شدید آئے گا تو کراچی بھی کیا ہے، یہ بھی ڈیمیج ہو جائے گا۔ یہ میں پرانی 2005 کی بات بتا رہا ہوں، ابھی کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ اس سے رومرز نہ پھیل جائیں کہ بھئی یوں ہونے والا ہے، یوں بتا رہا ہے، تو یہ میں پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یوں اچھا، یہ میں نے سنا، یہ میں نے سن لیا اور یہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا۔ میں نے عدنان بھائی کو ایک دفعہ کہا، انہوں نے بات جو ہے وہ سن لی، اللہ خیر کرے۔ اچھا اب سفر بس میں ہم کر رہے ہیں تو وہ بات جو میرے دماغ میں بیٹھی تھی میں نے ان کو پھر ایک دفعہ پھر کہا، انہوں نے پھر سن لیا۔ میں نے ان کو پھر کہا، میں نے کہا کراچی پلیٹوں پر آ گیا اور ابھی بس تباہی اتر جائے گی، 2005 میں نے یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے پھر سن لیا۔ میں نے کہا حافظ صاحب آپ کو پتا ہے؟ اچھا میں نے جب یوں بولا نا، اگلی دفعہ پھر بولا حافظ صاحب آپ کو پتا ہے، تو وہ جو میں نے جو کچھ بولنا تھا وہ سارا انہوں نے بول دیا۔ یعنی یہ میں بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حالاں نہ میری کوئی مطلب اس پہ سٹڈی تھی، نہ کوئی مطالعہ تھا، نہ کوئی اس طرح کے لوگ تھے، لیکن وہ کیا تھی، ایک بات کیا تھی، وہ سنی تھی۔ اس سننے نے کیا کیا، اس نے بھی
جو ہے وہ اپنا اثر دکھایا, اور اتنا یوں سمجھ لیں آپ سن کر بھی بعض چیزیں سن کر بھی آپ اتنے جو ہے وہ اس کے اندر اس کے اثر میں آ جاتے ہیں کہ وہ آپ کے دماغ پر کیا ہوتی ہے چیز وہ چھا جاتی ہے, حواس پر بھی کیا ہوتی ہے طاری ہو جاتی ہے, اور بندہ بار بار وہی بات بول رہا. تو اس لیے ہم سن کیا رہے ہیں اس پر بھی غور کریں, اور ہم بیٹھ کن کے ساتھ رہے ہیں اس پر بھی کیا کریں غور کریں. سننے سے کیا ہوتا ہے, زمین آسمان جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے سننے سے. اللہ مہربانی کرے, میں ایک مبالغے کے طور پر بات کر رہا ہوں. اب بندے کے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے میں جب دعوت اسلامی کی دینی ماحول کے قریب آیا احمد رضا بھائی, تو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا آپ فرمائیے, آپ نے فرمایا ہے, آپ نے کہا ہے, تشریف رکھیں, ٹھیک ہے, آپ تشریف لائے ہیں, یعنی یوں ایک عزت کے الفاظ ہمارے ہاں عموماً بولے جاتے ہیں. تو میں نے مدنی قافلے میں تھا, میں غالباً یہ منصور والی میں تھا, وزیر آباد کے قریب مضافات میں ایک علاقہ ہے. تو میں نے کہا جی میں نے ابھی فرمایا ہے جیسے, تو مجھے ہمارے وہ جو نگران تھے انہوں نے سمجھایا کہ جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو یوں نہیں کہتے کہ میں نے فرمایا ہے, یعنی یوں ایک الفاظ بندہ سنتا ہے تو ان کا کیا ہوتا ہے زبان پر اثر ہوتا ہے, اور جب تربیت ساتھ میں ایڈ ہوتی ہے تو پھر بندے کو سیدھی ڈائریکشن جو ہے وہ ملتی جاتی ہے. تو ہم سن کیا رہے ہیں اس پر بھی کیا کریں توجہ کریں, دیکھ کیا رہے ہیں, یہ جو اس کی سکرین یہ موبائل کی دیکھ رہے ہیں نا, یہ بھی دماغ پر کیا کر رہی ہے, اثر کر رہی ہے.
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی بڑا زبردست واقعہ بچپن ہی کا کہ آپ جو ہے وہ اپنے مامو جان کے ساتھ, پیر و مرشد بھی ہیں مامو جان بھی ہیں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہی کے ساتھ یہ ایک سفر کے اندر تھے, اور گروہ اولیاء بڑے بڑے علماء اور اولیاء کا جو ہے وہ جمع غفیر تھا. تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے گفتگو ہونے لگی, تو بات چلی شکر پر کہ شکر کسے کہا جاتا ہے, شکر کسے کہتے ہیں. تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا حضرت جنید بغدادی سے, یہ ان کے بچپن کا جو ہے واقعہ ہے, تو فرمایا کہ بیٹا آپ بتاؤ شکر کسے کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ پہلے تو مجھے کچھ جو ہے نا وہ ڈر سا محسوس ہوا, اور اس کے بعد پھر میں نے جب بزرگوں کو دیکھا اور پیر صاحب کا بھی حکم تھا مامو جان کا, تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کی نافرمانی نہ کرنا اسے شکر کہتے ہیں.
کیا بات,
فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو شکر یہی ہے کہ اللہ کی نعمتیں ملیں اور پھر بندہ اس پر نافرمانی نہ کرے. فرماتے ہیں یہ سن کر آپ کے ماموں نے کہا مجھے یقین ہے کہ تمہیں حق تعالیٰ سے جو فیض پہنچے گا وہ تمہاری زبان کے ساتھ مخصوص ہوگا, اور آپ کی یہ پیش گوئی حرف بہر ثابت ہوئی. آپ کے والد صاحب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے چاہتے تھے یہ کاروباری بنے, تو آپ کے مامو جان فرمایا کرتے تھے اس کو جو جس لائن پر تم لگانا چاہتے ہو نا یہ اس لیے پیدا نہیں کیا گیا, میں دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولیاء میں بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا. یہی وجہ ہے کہ بچپن میں بھی آپ کی زبان پر شکر, یعنی آپ دیکھیں ایک بہت بڑی بات ہے لیکن آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور گروہ اولیاء میں بیان بھی کریں کہ شکر کا میرے نزدیک مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ملنا اور پھر اس پر بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے, ان نعمتوں کو نافرمانی میں صرف اور خرچ نہ کرے, یہ شکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کو وہ فہم وہ فراست عطا کی تھی, اور وہ فراست ایسی تھی جو ابتدا میں آپ جو ہے وہ بیان فرما چکے. واقعہ
سبحان اللہ, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ امام القاسم کشیری نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک امیر آدمی حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا اور اس نے آ کے آپ کو 500 دینار دیے. تو آپ نے اسے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اور دینار بھی ہیں؟ تو اس نے کہا جی میرے پاس تو بڑے دینار ہیں, بڑے سونے کے سکے ہیں میرے پاس. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو میں 500 لے کر آیا ہوں یہ آپ, یہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان میں ان کو تقسیم فرما دیں. جنید بغدادی نے وہ لینے سے پہلے اسے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اور بھی ہیں؟ اس نے کہا کہ بڑے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اور بھی چاہیے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے اور بھی چاہیے. پہلے کیا کہہ رہا میرے پاس کیا ہے, بڑے سونے کے سکے ہیں, بڑا مال ہے میرے پاس, بڑے پیسے ہیں, بڑی دولت ہے. آپ نے فرمایا اور بھی چاہیے تمہیں, کیا تمہیں اس کی حاجت ہے, اور بھی حاجت ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں چاہتا ہوں اور بھی ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ جو 500 دینار ہے نا یہ پھر تم ہی لے جاؤ کہ تم ہم سے زیادہ حاجت مند ہو. تو یہ بھی جنید بغدادی کا جو ہے وہ ایک انداز ہے, سامنے والے کو حرص اور تما سے بچنے کا سبق بھی دے دیا. سر اہل اللہ کی زندگی دیکھی جائے اور دنیا کی دولت کی طرف توجہ دیکھی جائے تو کیا فرمائیں گے؟
جی بالکل، جو اولیاء کرام ہے یہ دنیا سے محبت کرنے کے بجائے اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، اس کے دین سے محبت کرتے ہیں.
جی
اور بعض اوقات یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ بات سن کر دیکھ کر بھی بندہ لیتا ہے،
جی
اور ان بزرگوں نے اپنے واقعات سنا کر بھی ہمیں سمجھایا ہے.
جی
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص جو ہے نا اس کا سبق ایک حجام سے سیکھا ہے.
اللہ
ان کیسی عجیب بات ہے، میں پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے بزرگ بھی جو ہے وہ کتنی اعلیٰ شان کے مالک ہوتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں کہ جدول دماغ جو ہے اس کو اپیل کر رہی ہوتی ہے، قبول کر رہی ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں مکہ شریف میں تھا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، عمرہ کیا یا جو بھی کوئی صورت بنی، اور جو ہے وہ میں ایک حجام کے پاس، میں مکہ شریف میں ایک حجام کو دیکھا، ایک امیر کبیر آدمی کے بال جو ہے وہ درست کر رہا ہے، بال کاٹ رہا ہے، اور جو ہے وہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں بالکل جو دونوں جیبیں بلکہ جتنی جیبیں تھیں ساری خالی تھی.
ہائے ہائے.
تو میں نے اس کے پاس جا کر جو ہے وہ سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اللہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور اللہ کے لیے میرے بال کاٹ دو. یہ کلمات سننے تھے، اس نے امیر آدمی کا کام چھوڑ دیا،
اللہ اکبر،
اور آپ کی طرف متوجہ ہوا، آپ کو کہا آپ بیٹھیے، اور جو ہے وہ آپ کے بال بنانے لگا. تو اس امیر آدمی نے کہا کہ تو کیسا عجیب ہے آدمی ہے، میں تجھے جو ہے وہ اجرت دوں گا، اور جو ہے وہ میرا مقام و مرتبہ ہے، میں اتنا مال والا ہوں. تو اس نے کہا کہ جب اللہ پاک کا کام آ جائے نا تو میں کسی اور کا کام نہیں کرتا.
اللہ اکبر.
اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ بال جو ہے وہ درست کیے، جو بھی تھا سلسلہ. اس کے بعد آپ نے سوچا کہ میں اب اس کا احسان نہیں لوں گا، جب میرے پاس جو ہے وہ رقم آئے گی تو میں اسے دوبارہ لوٹا دوں گا.
جی
جب آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ رقم آئی تو آپ حجام کے پاس دوبارہ جو ہے وہ گئے اور تشریف لے گئے، اور آپ نے جو ہے وہ رقم واپس کرنے کے لیے جو ہے وہ رقم آگے بڑھائی.
اللہ اکبر. اللہ اکبر.
تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟
جی
تو آپ نے جواب دیا کہ یہ میں اصل میں کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے میں نے اپنے بال بنوائے تھے آپ سے، اور میں نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے میرے بال بنوا دو، بنا دو، اور آپ نے جو ہے تم نے جو ہے وہ اتنی جلدی جو ہے فوراً یہ بال بنا دیے، تو میں نے سوچا تھا کہ جب میرے پاس مال ہوگا تو میں جو ہے وہ تمہیں ادائیگی کر دوں گا. تو یہ سن کر اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی.
اللہ اکبر.
کرنے لگا یا حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں نے وہ کام صرف اللہ کے لیے کیا تھا،
میں قربان جا،
اور جو میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کام کیا تھا اس کی اجرت کیوں لوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص جو ہے نا وہ اس حجام سے جو ہے وہ سیکھا ہے کہ جو ہے بندہ اللہ کے لیے جب کام کرے تو پھر اجرت کا جو ہے وہ اس کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے لیے بہت سارے کام کر رہتے ہیں، کوئی اللہ کے پاک کے لیے بھی تو کوئی کام کریں. اور اے کاش ہمیں جو ہے وہ یہ اخلاص کی دولت مل جائے، یہ سوچ مل جائے. آج کل جو ہے وہ مال سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ ہم ہر بات پہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا، ہمیں جو ہے وہ مالی طور پر کیا منفعت اور جو ہے فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ یعنی مادیت کی، یعنی ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے معاشرے کے اندر ایک بڑا جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے سامنے، کہ جو ہے وہ یہ صلہ رحمی کی بات ہوتی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات ہوتی ہے، تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں دے گا ہم اسے دیں گے، جو جس طرح دے گا ہم اس طرح دیں گے. اور ہمارے معاشرے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، غریب بھی ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن ہم جو ہے دیکھ کر بھی غریبوں کی مدد نہیں کر رہے ہوتے. یعنی ایسے جو ہے وہ سفید پوش لوگ جو مانگ بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کے حالات سے ہمیں آگاہی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے ہم ہمت کریں اور جو ہے وہ ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑیں جو ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں. تو اللہ کرے ایسا ہو جائے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری پرابلم جو ہیں وہ حل ہو جائے.
آمین آمین. اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے.
آمین
آمین. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اخلاص کے ساتھ عبادت کرے اور اللہ کا ہی ہو کر نماز پڑھے، زکات دے، کس کا ہو کر؟ اللہ کا ہو کر. لوجہ اللہ انما، کلمہ حصر ہے یہ، نطعمکم لوجہ اللہ کہہ دیتے تو یہ بھی کافی تھا. اہل بیت کا ذکر کیا ہے قرآن نے، انداز بتایا ہے، نطعمکم لوجہ اللہ کہہ دیتے یہ بھی کافی تھا. کلمہ حصر کے ساتھ انما، جزے نیست، مطلب صرف اور صرف
نطعمکم لوجه اللہ، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء فلا شکورا، تم سے کوئی ہمیں جزا بھی نہیں چاہیے، شکریہ بھی تمہارا نہیں چاہیے، بدلہ بھی نہیں چاہیے تم سے. اللہ ہمیں یہ اخلاص نصیب فرمائے، اللہ ہمیں یہ اخلاص جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ نیکیاں کرنے والا بنائے، نیکیاں کرنے والا بھی بنائے، اور اللہ کریم ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے. ہمیں نیکیاں بھی کرنی ہیں اور اخلاص کے ساتھ کرنی ہیں. بہت سارے کام ہیں وہ بندے نے کرنے ہوتے ہیں اور طریقے کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے بھائی نیکیاں تو کرنے دیں، آپ نیکیاں جو بندے کر نہیں رہے آپ اخلاص کا سبق بھی ساتھ میں دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے نیکیاں کرنی ہیں تو کیسے کرنی ہے؟ اخلاص کے ساتھ کرنی ہے. تو وہی بات ہو گئی، عمارت تعمیر ہو رہی ہے کہیں پر اور بھائی اس کے اندر جو ہے وہ کنکریٹ ڈال رہے ہیں، بڑا اچھا کمپنی سے بنوایا ہے اور یہ کوئی عام لوکل نہیں بنایا بلکہ پورے طریقے سے اس کو تیار کروایا ہے، لیبورٹری میں ٹیسٹ بھی کروایا ہے اور پلر بننے جا رہا ہے اور یہ کنکریٹ پلر میں ڈلے گا، لیکن سریا نہیں ڈلے گا اس میں، سریا پھر ڈال دیں گے. ارے بھائی پلر تو بننے دو، اس میں کنکریٹ تو ڈلنے دو. آپ سریے کی بات بھی لیں، آپ بولیں گے سریا پہلے ہے. سریا کیا ہے؟ پہلے اس میں ڈلے گا اور اس کے بعد باری کس کی ہے؟ کنکریٹ کی ہے. تو اخلاص للہیت یہ بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ اللہ کی عبادت بھی ہو. تو چیزیں جو ہیں وہ اپنے لوازمات کے ساتھ اور اپنی ترتیب اور اپنے تقاضوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اللہ ہمیں یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. قربان جاؤں جنید بغدادی پر. آپ کا نام میں لیتا ہوں نا تو ایک دفعہ اسے بنے کو بولے کہ ایک دفعہ مزہ آ جاتا ہے، جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ.
واہ
کیا بات، حضور غوث پاک کے مشائخ میں سے ہیں. میں نے عرض کیا ہمارے شجرہ اطاریہ میں بھی نام آتا ہے نا، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے. جنید باصفا کون ہے؟ یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے، اور یہ اچھی صفات اللہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، جو ہم سن رہے ہیں اللہ کریم ہمیں اپنانے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. آمین. کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بیٹھے ہیں میرا سکو دل و جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل و جان سے جواب. جی
مجھے بدنی جنر بہت پسند ہے اور بابا جان بھی بہت ہی پسند ہے اور یہ ماحول بھی بہت ہی پسند ہے. بس یہ دعا کیجئے کہ یہ ماحول میرے گاؤں میں آ جائے اور میرے گاؤں میں تاجرام کی دھومی مچیں، یہ بس دعا کیجئے، یہی میرا عرض ہے.
آمین آمین. آپ خود بھی دینی کام کریں دعوت اسلامی کا اور مدنی قافلے میں سفر کریں، آپ کے ہاں جو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنوں تو بھرا اجتماع ہوتا ہے، خود بھی جائیں اپنے ساتھ اسلامی بھائیوں کو لے کر جائیں، انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ٹھیک ہے، اللہ برکت دے آپ کو. مجھے بھی یاد آ رہا عدنان بھائی کہ ہمارے عبدالحفیظ بھائی بڑے پیارے ملے گلا اسلامی ہیں ماشاءاللہ، جامعۃ المدینہ میں استاد بھی ہیں ماشاءاللہ، عصری علوم جو ہے پڑھاتے ہیں. عبدالحفیظ بھائی ہمارے گاؤں کی مسجد میں آئے، انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ بیان بھی کیا اور انہوں جو ہے وہ ترغیب بھی دلائی. تو پھر جو ہے نا وہ انہوں نے کہا بھی اب اجتماع ہوتا ہے فیضان مجید، ادھر اس وقت غوثیہ مسجد میں اجتماع ہوتا تھا تو وہاں جو ہے وہ آپ آئیں. اب تو ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں الحمدللہ اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کا. تو یوں پھر میں ہم رکشہ بھر کے ادھر گاؤں سے جو ہے وہ جایا کرتے تھے.
واہ.
تو یوں پھر جو اجتماع ہوتے تھے وہ بتاتے تھے، پھر وہاں پر ہم جو ہے نا یوں جاتے تھے. تو یہی چراغ جلیں گے تو کیا ہے، روشنی ہوگی. تو خود بھی وابستہ ہو جائیں، اجتماعات میں شرکت کریں اور کس طرح درس افتان سنت دینا ہے یہ سیکھیں اور پھر اپنے گاؤں میں کام کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خیر ہوگی. آگے چلتے ہیں.
عرض ہے کلام سنا دیجئے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے.
واہ جی واہ، مرحبا، کیا زبردست کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے جناب علی. جی
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں سلمان بھائی، مجھے نعت خان اسلامی بھائی سے یہ کلام سننا ہے. مدینے میں کیسا سرور رہا تھا.
آگے چلتے ہیں جی. मैसेज भी शामिल करते हैं। कलाम इनको सुनना है जी। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए,
मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे अभी तैबा ते ये बयान करे अभी तैबा से ये पयाम आए।
आमीन आमीन। सबतर अख्तरी भाई का मेराज शरीफ वाला कलाम सुनना है। मुल्तान से मैसेज है। मरहबा मदीना दौलिया मुल्तान से मैसेज है जी। मरहबा, क्या करूं कि याद आती हैं सुनहरी जालियां। इमरान भाई को कलाम सुनना है गुजरांवाला से। अल्लाह बरकत दे आपको। मोहम्मद अब्दुल्ला भाई हैं जी और इनको अशफाक भाई की पड़ी हुई मनकबते अत्तार सुननी है। मरहबा। ये कह रहे हैं कि जी ये जो न्यू मुबल्लिग हैं अहमद रजा भाई, क्या ये मुफ्ती कासिम साहब के अजीज हैं? यहाँ एक रिश्ता लिखा है, अल्लाह बरकत दे। उस्ताद साहब के भाई हैं, ठीक है, तो माशाल्लाह चेहरा भी मिलता है, तो उस्ताद साहब के भाई हैं और बड़े प्यारे आदमी हैं माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे जी। कलाम सुनाते हैं, आइए सुनिए जी।
दोनों आलम है नूर नला नूर क्यों, कैसी रौनक फिजा आज की रात है, मुसर्रत है किसकी मुलाकात की, ईद का दिन है आज की रात है, जज्ब हुस्ने तलब है कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सहरे की क्या बात है, सजाते हैं सब आरा सब हूरों मलक और गिल्मा कुल्द सजाते हैं, एक धूम है अर्शे आजम पर, एक धूम है अर्शे आजम पर, मेहमान खुदा के आते हैं, शहादुला बना शबे मेराज है, शहादुला बना शबे मेराज है, रोशन रोशन है सारे भी जगमग जगमग है, आज फलक रोशन रोशन है सारे भी जगमग जगमग, महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के आते हैं, शहादुला बना शबे मेराज है, शहादुला बना जो अर्श पर जलवा गए हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, बाहर है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक पलक अपनी अपनी लय में, ये قرآن دل کا بولتے تھے وہاں پلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھوم ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے کہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نظر میں دولا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکایا سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلیے ذات بہت سے تھے خوشی کے بادل امڈ کے آئے دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے معراج والے آقا معراج والے آقا
معراج والے آقا من میں بساؤں تو سے پریت لگاؤں
پریت لگاؤں اے میرے رب کے پیارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں چاند ہے تو سب کا چاند ہے من میں بساؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں بستر پر قربان مشانو عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر جبریل امین غازی وہ کر جبریل امین غازی وہ کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں
شہاد اولا بنا شب معراج ہے شہاد اولا بنا شب معراج ہے
مرحبا مرحبا شب معراج ہے مرحبا مرحبا شب معراج ہے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ کہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلووں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے
نماز اقصا میں تھا یہی سے ایام مانیے اول آخر کے دست بستا ہے پیچھے غازی جو سلطنت آگے کر گئے تھے یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری سب لیکن میں آج کا دولہا
آپ کو اپنی ایمان پناہ میں رکھے. آگے چلتے ہیں. موضوع ہمارے پروگرام کا حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے. ان کے علمی مقام کے حوالے سے میں چاہوں گا احمد رضا بھائی آپ کچھ گفتگو فرمائیں.
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بطور صوفی مشہور اور معروف ہیں. ہم میں سے جب بھی کوئی ان کا نام لیتا ہے تو جو ایک پہلی تصویر ان کی ذہن میں ابھرتی ہے وہ بطور صوفی ہی ہے. لیکن یہ بات تو ہم نے درس نظامی میں یہ بڑی کلیئرلی یہ پڑھی ہے کئی کتابوں میں کہ ہر ولی جو ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے.
نسبت عموم مخصوص مطلق
جی ہر عالم کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے, البتہ ہر ولی کا عالم ہونا ضروری ہے. اور جو سید الاولیاء, سید الطائفہ, طاؤس العلماء جو اتنے بڑے بڑے القابات جن کے لیے استعمال ہوں تو یقیناً وہ بہت بڑے عالم دین بھی ہوں گے. اب ان کے علم کا جو مقام ہے اس کو بعد کے جو اجلہ ائمہ صوفیہ یا اجلہ ائمہ علوم ظاہریہ جتنے بھی ہیں انہوں نے آپ کی علم کے اندر جو پختگی اور جو بلندی ہے اس کو بالکل کھلے دل سے قبول کیا اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے. امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ میں جب ان کا تعارف لکھنا شروع کیا ہے تو وہاں پر آپ کے لیے لفظ فقیہ کا اطلاق کیا ہے. اب جو لفظ فقیہ ہے اگر کوئی علوم فقہیہ اور جو ان کی اصطلاحات ہیں ان کی کتابیں پڑھنے والا ہو تو وہ یہ جان سکتا ہے کہ فقیہ کا لفظ کس مرتبے پر پہنچے ہوئے فرد کے بارے میں بولا جا سکتا ہے. یعنی یہ ایسے ہی کوئی بہت معمولی سا کوئی ہلکا پھلکا عالم ہو تو اس کے بارے میں فقیہ کا اطلاق اتنی جلدی نہیں کرتے علماء. فقیہ, فقیہ النفس اور اس کے علاوہ جو دیگر القابات استعمال کرتے ہیں ان کے خاص اطلاق اور ان کی خاص مراد ہوتی ہے. تو آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ صوفی معروف ہیں ان پر فقیہ کا اطلاق کیا.
کیا بات.
اسی طرح بہت معروف اور بڑی مشہور ہستی حضور سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کشف المحجوب ان کی مشہور کتاب ہے, آپ نے صاف طور پر ان کے لیے لفظ مفتی لکھا ہے.
کیا بات.
یعنی مفتی کا ایک اول وہلہ کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دارالافتاء میں بیٹھنے والا ایک عالم دین ہوتا ہے, مگر یہاں پر ایک جلیل القدر صوفی کے بارے میں لکھا کہ وہ بہت بڑے مفتی بھی تھے, وہ فتویٰ دیا کرتے تھے. رکن شورا نے جیسے ابتدا کے اندر کچھ باتیں عرض کی تو ان کے بارے میں یہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو ثور رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ شافعی کے بہت بڑے امام تھے اور آپ کے پاس یہ بیٹھ کر حضرت جنید بغدادی فقط 20 سال کی عمر میں فتویٰ دیا کرتے تھے. یعنی فقط 20 سال کی عمر اور آپ صاحب فتویٰ اور دارالافتاء میں بیٹھ کر آپ فتویٰ دیا کرتے تھے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام بڑا بلند ہے. یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں معروف کوئی اور حیثیت سے ہو جاتے ہیں مگر ان کا دوسرا پہلو بھی بہت بلند اور بڑا اعلیٰ ہوتا ہے مگر چھپا رہتا ہے. ایک چیز میں وہ انتہائی معروف ہو جاتے ہیں تو دوسری چیز چھپ جاتی ہے. مثال کے طور پہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نام اگر عوام میں لیں تو سب سے پہلے جو ایک ذہن میں آتا ہے کہ جلیل القدر صوفی, صوفیہ کے سردار اور بہت بڑے بڑے القابات ہیں آپ کے. مگر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقہ شافعی اور فقہ حنبلی دونوں پر فتویٰ جاری کیا کرتے تھے. یعنی اپنے بلد, اپنے شہر کے اندر دونوں فقہ پر آپ کا فتویٰ جاری ہوا کرتا تھا. آپ کا مدرسہ تھا, آپ تدریس کرتے تھے, آپ تفسیری نکات کو گھنٹوں بیان کرتے
اللہ
تھے
اللہ.
آپ درجنوں چیزوں کے اندر بے شمار علوم کے اندر جو ہے وہ طویل تقریریں کیا کرتے تھے. تو آپ فقط ایک صوفی نہیں تھے, آپ کی وہ حیثیت بھی واضح ہے. اسی طرح حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا صوفی نام ذہن میں آتا ہے, مگر آپ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصحاب میں سے ہیں. یعنی آپ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض حاصل کیا, فیضان حاصل کیا, فقہ حنفی کو حاصل کیا. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تقریباً پہلو دوسرا بھی واضح ہے, مگر عموماً عوام کے اندر جو نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے تو بطور صوفی آتا ہے. احیاء العلوم لکھی, منہاج العابدین لکھی, کیمیاء سعادت لکھی, مگر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے اصولی, بہت بڑے منطقی, بہت بڑے متکلم بھی تھے. آپ جی فلسفے میں ہی بہت ماہر تھے. آپ نے علم الکلام پر بھی کتابیں لکھی, آپ نے المستصفیٰ اصول فقہ کے اندر کتاب لکھی, آپ نے اور اس طرح کی باقاعدہ جو علوم ظاہریہ ہیں, دیگر جو علوم ہیں ان پر بھی بے شمار کتابیں لکھی ہیں, بلکہ وہ شاید زیادہ ہیں ان سے. تو پتہ یہ چلا کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ایک نام اور ان کی ایک خاص حیثیت معروف اور مشہور ہو جاتی ہے اور ہمارے ذہن میں ان کی یہ تصویر بن جاتی ہے, مگر ان کی دوسری حیثیت بھی اپنی جگہ معروف ہوتی ہے. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فقط ایک صوفی نہیں تھے, صوفی کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے عالم اور بڑی بلند علمی حیثیت رکھنے والی ہستی بھی تھے. آپ کے ابھی کچھ عرصہ قبل استنبول کے اندر جو وہاں کا کتب خانہ ہے وہاں سے آپ کے رسائل کے مسودات ملے. امام غزالی عالم ہونے کے ساتھ ایک مصنف بھی تھے. کتابیں آپ نے رسالے لکھے ہوئے ہیں اور وہ رسالے چھپ چکے ہیں, انگریزی میں بھی ترجمے ہوئے, اردو میں بھی چھپ چکے ہیں. تو آپ ایک مصنف بھی تھے, آپ نے رسالے بھی لکھے ہیں. تو فقط صوفی نہیں تھے, آپ ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے. یہاں پر میں چھوٹی سی چیز اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں صوفی بن جاتے ہیں اور وہ فقط ظاہر صوفی ہوتے ہیں, عالم دین نہیں ہوتے,
نام کے صوفی.
جی ہاں,
یہ کالڈ صوفی بھی کہا جاتا ہے. جی,
ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. آپ پنجاب سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بھی جانتے ہیں, پورے پاکستان کے اندر, انڈیا کے اندر اور کئی جگہوں پر بھی یہ صورتحال نظر آتی ہے, دیکھنے میں ملتی ہے کہ بڑے بڑے نام, بڑے بڑے صوفی شمار کیے جاتے ہیں اور وہ تصوف کے لمبے لمبے درس دے رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, مگر علم شریعت پر ان کا عمل یا تو ہوتا ہی نہیں ہے یا بہت معمولی ہوتا ہے اور فرائض چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اس کی بڑی ایک معروف سی مثال جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ انگوٹھی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ انگوٹھی پر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاص مقدار ہے, مردانہ طرز پر ہو اور مرد پہنے اس مقدار پر پہنے. ہمارے, میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں تو کئی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے صوفی, مرشد, پیر اور تاج العارفین اور فلاں 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 کر کے کئی القابات کے ساتھ,
جی جی, سلطان المشائخ, توبہ یا اللہ, اللہ معاف کرے, لقب دینے والے بھی تو کوئی مطلب وہ بریک ہی نہیں ہے نا, جب لگانا ہے تو پھر کیا ہے. ایک جگہ پر میں آپ کی بات کو لے لیا, میں نے, معاف فرمائیے گا, وہ القابات سے یاد آیا تو ایک بندہ ہے, اس کا تعارف کرایا, پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے, حضرت مفتی فلانا, حضرت مفتی فلاں, یعنی یوں کر کے. اب آپ دیکھیں, یعنی عزت دینے کے لیے آپ جی حضرت آئے ہیں یا پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی, آپ دیکھیں نام کے ساتھ کیا لگا لیا, مفتی. تو نام کے ساتھ یوں چٹکی بجا کے جو ہے نا وہ عام حالات میں جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے. ہمارے یہاں تو پورا اس کا ایک طریقہ ہے, ضابطہ ہے سارا, اس کا ایک سلسلہ کار ہے. تو القابات دیتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ ذرا سوچ سمجھ کے القاب لگائے کہ کس کے ساتھ کیا لگا رہا ہے. جی,
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اب جو اتنے بڑے بڑے القابات, جیسے آپ نے بھی کچھ مثالیں فرمائی ہیں, یہ دیے ہوتے ہیں, مگر ان سب کے باوجود ان کی 10 کی 10 ہاتھوں کی اور 2-4 پیروں کی بھی انگلیوں میں انہوں نے مندریاں اور موٹے موٹے جو ہے نا وہ نگینوں کے ساتھ انہوں نے پہنی ہوتی ہیں. تو یہ تو سیدھی سیدھی شریعت کی مخالفت ہے. ایسا فرد کہ جو اپنے اوپر شریعت کو نافذ نہیں کر پا رہا اور اس کا نفس جو ہے وہ, اس کے قلب اور اس کے دماغ جو ہے وہ اس کے نفس کی آماجگاہ بنا ہوا ہے, تو ایسا فرد دوسرے کے ایمان کی اور دوسرے کے جو ایک جو اس کی عبادت کی ترقی ہے, اس کی راہ ہدایت ہے, اس پر اسے کیسے چلا پائے گا.
صحیح.
کہ جو شخص اپنے اوپر نفس کے حاوی ہونے کو روک نہیں پا رہا اور نفس سے مغلوب ہو چکا ہے, وہ دوسرے بندے کے ایمان کی حفاظت قطعاً نہیں کر سکتا. انسان کو جب دوسرے پر اپنے اچھے الفاظ اور اپنی اچھی گفتگو کی تاثیر کسی پر ظاہر کرنی ہے تو اسے اپنے آپ پر بھی اس کا اثر لانا پڑے گا. تو ہمارے ہاں جو ایک یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے کہ ایک تو کسی سے ارادت ہوتے ہوئے بھی دیکھنا چاہیے, کسی کا دامن تھامتے ہوئے بھی دیکھنا چاہیے, کسی کی دست بوسی, قدم بوسی, امامہ بوسی, جو کرنا ہے وہ سارا کرنے سے پہلے کم از کم ہمارے اندر یہ سینس ہونا چاہیے کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جس کو مقرر کرنے لگا ہوں یا جو میرے ایمان کی حفاظت کرے گا, کیا وہ عالم شریعت یا عامل شریعت بھی ہے یا نہیں ہے. وہ شریعت کے احکامات پر عمل کرنے والا, وہ نمازیں پڑھ نہیں رہا, وہ روزے رکھتا نہیں ہے, وہ عورتوں سے ملتا ہے, وہ عورتوں کو پتہ نہیں کیا کیا عملیات کر کر کے دے رہا ہے, وہ جو ہے وہ اور جتنے اعمال شریعہ جن پر عمل کرنا فرض, واجب یا سنت موقعہ ہے وہ ان کو کر ہی نہیں رہا, نوافل تو اگلی باتیں. تو میں نے اگر یا اینی ون کسی نے بھی اگر اپنا دامن کسی کا دامن پکڑنا ہے اور کسی کا ہاتھ تھامنا ہے تو کم از کم اتنا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ میں اپنی آخرت داؤ پر لگا رہا ہوں یا اپنی آخرت محفوظ بنا رہا ہوں.
واہ.
میں اپنا راستہ جنت کے لیے سدھار رہا ہوں یا میں جہنم کی طرف اپنے آپ کو ہانکے لیے جا رہا ہوں. یہاں پر میں حضرت جنید بغدادی کی بات چل رہی ہے تو میں انہی کا فرمان یہاں پر ایک نقل کرنا چاہتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بہت سارے بندے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ حضور فلاں بندہ جو ہے نا وہ بڑا پہنچا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں بھی یہ لفظ بڑا بولا جاتا ہے کہ حضرت تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں, آپ جان ہی نہیں سکتے ان کا مرتبہ مقام اور یہ کن بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں. تو کہا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا صدقو, صحیح کہہ رہے ہیں, پہنچے ہوئے ہیں, لیکن الا عین, کہاں پہنچے ہوئے یہ جانتے ہو؟ فرمایا الا النار, جہنم کے دہانے پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ دوزخ کو جھانک رہے ہیں, وہ دوزخ میں پہنچنے والے ہیں, وہ پہنچے ہوئے ہیں, مگر یہ دیکھو کہ کیا وہ جنت کی چوکھٹ پر ہیں یا جہنم کے دہانے پر ہیں, وہ کہاں کھڑے ہیں. وہ پہنچے ہیں, تم صحیح کہہ رہے ہو, مگر ان کی اوقات, ان کی حیثیت اور ان کے کام کرتوت دیکھو کہ وہ پہنچے کہاں پر ہیں. یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بڑے پہنچے ہیں میرے مرشد میرے فلاں میرے یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں, مگر وہ کہاں پہنچے ہیں. یہ چیز ایک عام مسلمان کو بڑی جلدی سینس میں آ جاتی, ہر بری اچھی چیز کا پتہ ہوتا ہے, اس کا بھی پتہ ہوتا ہے, بس بلا وجہ آنکھیں جو ہیں وہ اندھی اور کان بہرے رکھے ہوتے ہیں, مگر اس چیز کی خبر ہوتی ہے کہ کون کیسا ہے. تو پتا ہونا چاہیے کہ میں اپنا اگر کسی کا دامن پکڑتا ہوں تو کہاں پہنچا ہوا ہے اور مجھے پھر کہاں پہنچائے گا. تو یہ چیز بڑی سمجھنے کی.
جنید بغدادی کا ہی میں ایک فرمان سناؤں, ہمارا جو طریقہ ہے وہ کتاب و سنت کے ساتھ کیا ہے, بندھا ہوا ہے, مقید ہے اس کے, اور اسی کے مطابق آپ دیکھیں بڑے بڑے اولیاء نے جو ہے وہ بیان کیا کہ ہمیں مقام مرتبہ جانتے ہو کیسے ملا, فرمایا کہ حضور کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ملا.
بالکل
اس پر آپ پڑھیں رسالہ کشیریہ, اسے جو ہے نا وہ رسالہ کشیریہ اگر تصوف کی کتاب نہیں ہے تو مجھے بتائیں تصوف کی کتاب ہے کون سی. رسالہ کشیریہ میں عربی کی بات کر رہا ہوں, امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, اللہ اکبر, آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے اس میں یہ اسی میں لکھا ہوا جو میں کہہ رہا ہوں. مذہبنا مقید, ایک جگہ پر ہے مشید بالکتاب والسنہ, کتاب و سنت کے ساتھ ہمارا طریقہ کیا ہے یہ بندھا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احمد رضا بھائی کی ایک بات کو میں تھوڑا انڈورس کر کے پھر عدنان بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. ابھی جنہوں نے کہا نا بھائی جنہوں نے 10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں ان کا نفس جو کیا ہے ان کے اوپر حاوی ہے, بھائی کیسے نفس حاوی ہے یہ میں بتاتا ہوں کیسے حاوی ہے. اسلام کا اصول کہتا ہے کہ بھائی ایک انگوٹھی, ٹھیک ہے, وہ بھی 4.5 ماشے چاندی سے کیا ہے کم کی, اور ایک نگینے والی مردانہ طرز کی بنی ہوئی جس طرح بھائی جان نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں اسلام تو کہہ رہا ہے پہننی ہے تو کیا ہے, ایک, اور کس کی, چاندی کی, اور پھر وزن بھی 4.5 ماشے سے کم کی اور ایک نگینے کے ساتھ یہ پہنے. لیکن اس کا دل کیا کر رہا ہے, اس نے او نہیں جی اے بھی پانی ہے کیوں پانی ہے, دل پہ کرتا پان بھی, دل آپ نے نفس اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے, اب نفس کو کیا کیا ہے اسلام کی تعلیمات پر کیا کر دیا, اس کو پیچھے کر دیا اور اپنے دل کر دیا, یہ فلانی تھا تو اے فلانے فلانے بندے دی, یہ فلاں دی ہے مجھے, یہ مجھے فلاں دی ہے, یہ میں نے فلاں سے لی ہے, یہ چھلا پہنا والا کسی نے کہا یہ چھلا میں فلاں جگہ سے لے کے آیا ہوں. تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو میں نے انہیں کہا اس کو اتار دیا, مہربانی ان کی انہوں نے اس کو اتار بھی لیا. تو یہ جہاں سے بھی چھلا ملے یا جو بھی مل رہا ہے جو جہاں پر ہے اس کو بعض وقت وہیں پر چھوڑ دیں تو یہ بات جو ہے نا وہ اچھی اور مناسب ہوتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے شریعت مطہرہ پر عمل بھی کرنا ہے. اور بڑی خوبصورت بات کہی کہ بھئی یہ رستہ جو ہمیں لے جا رہا ہے, جہاں ہمیں چلایا جا رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے, اس پہ چل کے ہم کہاں پہنچیں گے, اللہ کو راضی کرنے والے بنیں گے یا کوئی کہیں اور ہی جائیں گے. تو یہ اس کا فیصلہ بندے کو کرنا مشکل نہیں ہے, پتہ ہوتا ہے, لیکن لوگ کیا ہے کہ اپنی جو بات سننا چاہ رہا ہے وہی بات جب سننے کو مل رہی ہے تو وہ بھی پھر کیا کر گئے, آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال, جسے بولیں پنجابی میں بھیڑ چال, بھیڑ چال جہاں چل رہے ہیں بس پیچھے, ایک کے پیچھے دوسرا, مکھی پہ مکھی جہاں مارتے جا رہے ہیں آگے چلتے جا رہے ہیں. تو یہ کام بہرحال نہیں کرنا چاہیے, آنکھیں کھلی رکھیں, دل کی آنکھیں بھی کھلی رکھیں, یہ ظاہر کی آنکھیں بھی کھلی رکھیں, اور وہیں پر جائیں جہاں سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی مل رہی ہے, اور جو کتاب ہدایت آئی ہے, کتاب ہدایت سے جہاں, قرآن کریم سے جہاں ہدایت کا نور مل رہا ہے, یہ شریعت کا نور جہاں سے مل رہا ہے, تو اسی سمت میں قدم آگے بڑھائے گا تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کا فیض پائے گا انشاءاللہ. جی عدنان بھی,
جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے سب رستے بند ہیں سوائے ایک کے, جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع اور سنت کے ذریعے بندہ وہاں تک پہنچتا ہے. اور آپ جو ہے وہ خود بھی شریعت پر عمل کرنے والے تھے, بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مامو جان میرے پیر و مرشد نے اس بات کی دعا دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی, جب فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تو پھر مجھے ارشاد فرمایا اب حدیث کا علم حاصل کرو, اور پھر میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں صوفی بنائے, پھر تصوف اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس کا علم عطا فرمائے. فرماتے وہ مجھے کہا کرتے تھے اللہ اس بات سے تمہیں پناہ عطا فرمائے کہ تم پہلے صوفی بنو اور بعد میں علم آئے, بے علم صوفی جو ہے ارشاد فرمایا اس کی تو بڑی وعیدات ہیں اس کے متعلق. اس لیے فرماتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد, قرآن کا فہم حاصل کرنے کے بعد حدیث پاک سیکھو, پھر اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں صوفیت کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے. اور خود بھی آپ شریعت پر عمل کرنے والے تھے, ان کے ساتھ بیٹھنے والے دین اور شریعت کو سمجھنے والے ہوا کرتے تھے. ایک دفعہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے کہیں, ایک مرید ساتھ تھا, گرمی کا موسم تھا, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی سفر کرتے رہے ایک جگہ پہنچے نا تو وہ کہنے لگا آج تو گرمی ناقابل برداشت ہے جی، بڑی گرمی ہے. آپ نے اس سے فرمایا، فرمایا ہمارے ساتھ رہ کہ تو نے اللہ سے شکایت کرنا ہی
سیکھی،
یہ گرمی سردی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں. اچھا اس کو سمجھایا، مقصد تو یہ تھا کہ بھائی ایسی بات نہیں کرتے. اس نے اپنی اس بات پر مزید جو ہے نا وہ آپ کی بارگاہ میں کچھ اور عرض کیا کہ جی نہیں یوں ہے یوں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا تو. ارشاد فرمایا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں جو دخل دے رہا، گرمی سردی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، اور یہ اسی پر اعتراض کر رہا ہے. فرمایا ہمارے ساتھ رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اب تیرے رستے ہم سے جدا ہیں. آپ نے اس کو جدا کر دیا. یہ ہیں اللہ والے جو آداب بھی سکھا رہے ہیں، ان کا نماز روزے کے متعلق یہ کتنے پابند ہوں گے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو کتنا پابند بناتے ہوں گے، جب وہ ایک ایسی بات کہ جو یوں کہہ لیں کہ اس کے لائق نہیں تھی کہ وہ اس انداز میں کہتا، جس سے شکایت عیاں ہو رہی ہے، شکایت کا جو ہے وہ انداز ظاہر ہو رہا ہے، آپ اس سے بھی منع فرما رہے ہیں. یہ ہے دین اور شریعت پر عمل کرنے والے علماء، صلحاء، متقی، صالحین. اسی لیے یہ سید الطائفہ ہیں، یہ اولیاء کے سردار ہیں.
کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جنید بغدادی کی سیرت پر ہم نے جو ہے وہ پروگرام کیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آپ نے جو ہے وہ پھیلایا ہے، اس کو مقدم جو ہے وہ رکھا ہے اور اسی پر عمل کرنے کا درس دیا ہے، اور پھر حضور نے کرم کیسا کیا ہے. یہ تذکرۃ الاولیاء میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے کہ کسی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جنید بغدادی کو بھی دیکھا، اور کسی نے حضور کی خدمت میں فتویٰ پیش کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کرم فرمایا، جناب جنید بغدادی کی طرف اشارہ فرمایا، اور کسی نے عرض کی کہ جب حضور موجود ہیں تو کسی اور کی کیا حاجت ہے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اپنی امت پر فخر ہوتا ہے اور مجھے اپنی امت میں جنید پر فخر ہے. اس پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ پر، اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں حضور کا بھی محبت کرنے والا اور آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ یہ مقام جو ہے وہ پانے والا اللہ ہمیں بنائے، آمین. میں چاہوں گا رکن شورا سے ہم آج کے پروگرام کی آخری بات لیں اور پھر انشاءاللہ ساتھ اسلام پڑھیں گے.
آپ کی جو ہے وفات کا ذکر نہیں ہوا، آپ نے 27 رجب المرجب سن 297 یا 98 کے اندر وصال فرمایا، اور وصال سے پہلے بھی جو ہے وہ آپ کی عبادت سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ بیمار تھے، 80 سال کے قریب آپ کی عمر تھی
جی،
اور آپ جو ہے وہ عبادت میں مصروف تھے، بیٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے جو پاؤں ہیں وہ سوجے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے پاؤں کو موڑ رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ یا حضرت ساری زندگی آپ عبادت کرتے رہے، آپ نے اتنی جو ہے وہ اللہ پاک کی جو ہے وہ اطاعت و فرما برداری کی، دین متین کے کام کو آگے بڑھایا، لیکن اس کے باوجود آپ ابھی اس جو ہے وہ آخری وقت کے اندر بھی جو ہے عبادت میں مصروف ہیں، اپنے جو ہے وہ جسم پر جو ہے وہ اتنی سختی کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اب جب یہ دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے ابھی جو ہے نیک اعمال کی ابھی بھی جو ہے وہ حاجت ہے. تو یہ تھا کہ جو ہے وہ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں اور ترغیب بھی دلا رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ زندگی اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، اللہ پاک کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ ہونی چاہیے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی وہی ہے جو اللہ پاک کی بندگی کے ساتھ ہے. اگر بندگی ہماری زندگی میں نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، تو وہ زندگی نہیں ہے، وہ حقیقت میں شرمندگی ہے. اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ جنید بغدادی کو اپنی رحمت نازل فرمائے. امام ابو القاسم کشیری نے لکھا ہے کہ آپ کا آخری جب وقت تھا تو آپ نے ایک قرآن کریم جو ہے وہ ختم کیا اور پھر دوسرا جو ہے وہ شروع کیا، اور پھر جو ہے نا وہ آپ نے اسی جو ہے وہ انداز میں قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے آپ نے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی، اور دنیا سے آپ نے جب پردہ فرمایا اور ہمیں پیغام دیا کہ ایمان والے کا دل قرآن سے لگا ہوا ہونا چاہیے، جیسے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دل یہ برتن کی طرح ہے، لہذا اس کو قرآن کے علاوہ کسی اور شے سے نہ بھرو. اللہ تعالیٰ جنید بغدادی کا صدقہ ہمیں بھی قراءت قرآن کرنے کی، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
مصطفی جان رحمت لا ہو سلام شمع بزم
تیرائی ہے دیکھو لبوں پر